محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین احمد صاحب کا خصوصی خطاب ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین احمد صاحب، امیر مقبول صاحب اسلام صاحب اسٹیج پر تشریف لیں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ برادران اسلام، محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ کا تاریخی دن ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اس مقام پر جہاں پہ آج اس کی یاد کے طور پر مینار پاکستان کھڑا ہے۔ قرارداد پاکستان میں بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے الگ تشخص کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنی ثقافت، اپنے اقدار، اپنے ویلیوز اور اپنی تہذیب اور اپنی تمدن اور اپنے طرز قانون اور اپنی طرز زندگی، نظام زندگی، ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے اور وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ قرارداد پاکستان مسلمانوں کے الگ تشخص اور الگ قومیت ہونے کا اعلان تھا۔ یہ دو قومی نظریہ جس کی ثابت کرنے کے لیے اور جس کے لیے ایک جدوجہد کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے قرارداد پاکستان کے ذریعے سے ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان تحریک پورے بر صغیر ہند و پاکستان میں شروع ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں پیش پیش ان علاقوں کے لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ ان کا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ یو پی کے لوگ، سی پی کے لوگ، بہار کے لوگ، مدراس کے لوگ، جہاں بر صغیر ہند و پاک میں مسلم مینورٹی میں تھے مسلمان، وہاں زیادہ جوش و خروش تھا۔ کیا وجہ تھی؟ جن کو معلوم تھا کہ ہم نے اس پاکستان میں شامل نہیں ہونا ہے، ان لوگوں نے کیوں پاکستان کے لیے قربانی دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس کو سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ معاشی بنیادوں پر پاکستان بنا ہے۔ ان سے بہت بڑا سوال یہ ہے جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ یو پی، سی پی، بہار اور ان علاقوں کے مسلمانوں کا کیا معاشی مفاد وابستہ تھا جہاں پہ مسلمان مینورٹی میں ہیں، جن کو معلوم تھا کہ ہم نے تو ہندوؤں ہی کی رحم و کرم پر رہ جانا ہے، یہ اس کا سوال کا جواب کوئی سیکولر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور اسی لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ قائد اعظم کا وعدہ تھا اور مسلم لیگ کا عہد تھا, وعدہ تھا کہ وہ اس کرۂ ارضی پر ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام حاکم ہوگا, نہ صرف ایک فرد کی انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی امور میں بھی اسلام کی حاکمیت ہوگی. قرآن و سنت کے مطابق ایک نظام تشکیل دیا جائے گا, سیاست اور حکومت اور عدالت بھی قرآن و سنت کی پابند ہوگی, اور اس جد و جہد میں شامل ہونے کے لیے ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پہ اسلام انفرادی کے علاوہ اجتماعی نظام میں بھی حاکم ہو, جہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہو, اس مبارک جد و جہد میں شامل ہونے کے لیے بر صغیر ہند و پاک کے منارٹی پروونسز کے لوگوں نے قربانی دی. انہوں نے پیش پیش تھے, سب سے آگے بڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. یہ اس کا اظہار اور اس کا اعتراف پھر قرارداد مقاصد میں کیا گیا. ابھی حال ہی میں قرارداد مقاصد جو 1949 میں دستور ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان نے پیش کی, تو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے جناب لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی قرارداد مقاصد کے نام سے, آبجیکٹیوز ریزولوشن کے نام سے, جو ہمارے دستور کا دیباچہ بھی ہے اور اس میں شامل بھی ہے, اس کا حصہ بھی ہے, آپریٹو پارٹ بھی ہے, وہ اس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا. ابھی ان کی جو تقریر ہے ابھی حال ہی میں نواب وقت نے اس کو ریپروڈیوس کیا تھا, جو انہوں نے قرارداد مقاصد کے اوپر شہید ملت لیاقت علی خان نے جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہم نے پورے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, قائد اعظم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, اس وعدے پر لوگوں نے ساتھ دیا کہ اس پاکستان میں اسلام حاکم ہوگا, اللہ کی حاکمیت ہوگی, اللہ کی حاکمیت قرآن و سنت کی صورت میں نافذ ہوگی, اور اس قرارداد مقاصد میں طے کیا گیا کہ پاکستان کے جمہور کے نمائندے, جمہوری طور سے منتخب نمائندے قرآن و سنت کی حدود کے اندر اندر باہمی مشاورت سے یہ اختیارات استعمال کریں گے جو اللہ کی طرف سے تفویض ہوئے ہیں, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو, اور قرآن و سنت کی حدود کے پابند ہوں گے. اس طریقے سے اس میں قرارداد مقاصد میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ آمریت نہیں ہوگی, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی, طبقے کی حکومت نہیں ہوگی, مسلمانوں کے نمائندوں کے ذریعے سے, عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے, جس میں اقلیتی نمائندے بھی شامل ہوں گے اور جس میں اقلیتوں کو بھی وہ پورے حقوق دیے جائیں گے جس کی ضمانت اسلام نے اور قرآن و سنت نے دی ہے. اسی قرارداد مقاصد میں بنیادی حقوق کا بھی ذکر ہے, بیسک رائٹس کا بھی ذکر ہے, اسلام ہی کے حوالے سے ان کا ذکر ہے. اور اس قرارداد مقاصد میں وفاق کا بھی ذکر ہے اور وفاق کی یونٹوں کی داخلی خود مختاری کا بھی ذکر ہے. یہ 1949 میں جو قرارداد مقاصد پاس کی دستور کی بنیاد تھی, اور یہ 1940 کے قرارداد پاکستان کا اور اسی تحریک کا حصہ تھی. پھر 23 مارچ 1956 کو ہم نے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا, صرف پاکستان کی بجائے 23 مارچ 1956 کا دستور نافذ ہوا 23 مارچ 1956 کو, اور اس کا نام اسلامی جمہوری پاکستان رکھا گیا اور قرارداد مقاصد کو اس دستور کی بنیاد قرار دے دیا گیا. آج ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو حشر کیا گیا, ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, پاکستان میں مغربی ثقافت درآمد کی جا رہی ہے, اردو زبان کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے, انگریزی زبان کو یہاں مسلسل خلاف دستور رائج کیا جا رہا ہے, بیرونی ثقافت اور بیرونی تمدن کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے, اور ملک قرضوں کے اندر ایسا جکڑا گیا ہے کہ اپنی آزادی سے پھر محروم ہو گیا ہے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام ہے, آزاد مرضی سے فیصلے نہیں کیے جا سکتے, نہ معاشی میدان میں, نہ سیاسی میدان میں, کسی میدان میں بھی, یہاں تک کہ تعلیم میں بھی ہم خود مختار نہیں ہیں, تعلیم کے میدان میں بھی ہمارے اوپر باہر کی شرائط عائد کی جا رہی ہیں. ہم پوچھتے ہیں, ہمیں دوبارہ ہماری آزادی چھننے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں اپنی اصل منزل سے منحرف کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہم آج جو یہ خستہ حال ہیں, جس طریقے سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں قوموں کی صفوں میں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج 23 مارچ کو, 2001 کو ذمہ داری عائد کرنے کا اور متعین کرنے کا دن ہے کہ ہماری ذلت اور ہماری نبوت اور ہماری افلاس, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے یہ جرم کیا ہے اور کس نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ عزیزو, تعلیمی میدان میں میں نے کہا ہم خود مختار نہیں ہیں, کہ میٹرک کے نصاب سے سورہ توبہ اور سورہ انفال کے ترجمے کو خارج کر دیا گیا. قرآن کریم کے ترجمے کو نصاب سے نکالنے کی جسارت کس نے کی؟ کیا یہ قرآن کریم کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی قرآن کی توہین ہو سکتی ہے؟ اس میں جہاد کی تعلیم ہے, اس لیے اس کو ترجمے کو ہٹا دیا گیا, قرآن کے ترجمے کو ہٹا دیا گیا, جہاد کی تعلیم کو حذف کرنے کے لیے اور بچوں کے دماغ سے نکالنے کے لیے. قرآن کریم کی توہین ہے, کس نے یہ جسارت کی ہے؟ کس کے کہنے پر کی گئی ہے؟ تعلیمی میدان میں آزاد نہیں ہے. دستور کا تقاضا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہو, لیکن اور سرکاری زبان ہو اور تعلیمی زبان ہو, کسی قوم نے بھی پرائی زبان میں کبھی ترقی نہیں کی. نقالی کر سکتے ہیں لیکن امامت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے دوسروں کی زبان اور دوسروں کی ثقافت کو اپنا کر. جاپان نے اپنی زبان میں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی ہے, چین نے اپنی زبان کے ذریعے سے کی ہے, جرمنوں نے, فرانسیسیوں نے, اپنی زبان کو کسی نے بھی نہیں چھوڑا. نقال قوم ہی یہ کر سکتی ہے, اور کس نے ہمارے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی ہیں؟ آج ذمہ داری متعین کرنے کا دن ہے. میرے عزیزو, پاکستان پر ابتدائی سے سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی حکمران ہے, انگریز کے شاگرد حکمران ہیں, جتنے بھی بیچ بیچ میں سیاسی لوگ آئے ہیں وہ ان کی گرفت میں تھے یا انہی کے پروان کردہ تھے, پر انہوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک دور آیا ہے, کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کون تھے, کس کی دریافت تھے؟ سکندر مرزا اور ایوب خان کی دریافت تھے. 8 سال تک انہوں نے اس کو پروموٹ کیا, 8 سال تک اس کی پرورش کی گئی, میاں نواز شریف صاحب نے کچھ مدت تک حکومت کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کس کی دریافت؟ جنرل غلام جیلانی اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے پروردہ اور ان کی تربیت یافتہ تھے، ان کی دریافت تھی. بیچ میں جتنے بھی ادوار آئے ہیں سیویلین حکومت کی، وہ خود ہی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے پسندیدہ لوگوں کی تھی اور ان کے چنے ہوئے لوگ تھے. آج دوبارہ بھی اسی طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم خیال کون ہیں؟ کس کے ہم خیال ہیں؟ وہ آدمی جو میاں نواز شریف کے ساتھ رہا ہے، جو بینظیر کے ساتھ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ہے تو وہ برا ہے، اگر ہم خیال بن گیا ہے ان کا تو وہ اچھا ہے. وہی آدمی جس کو سب سے بڑا مجرم اور ملزم گردانتے تھے اور جس کے اوپر عدالتوں نے مقدمے قائم کر کے ثابت بھی کر دیا تھا جرم، اور اس کو عدالتوں نے قید کی سزا دی تھی، عمر قید کی، ان کو تو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اس کے بعد کس کا احتساب کرتے ہیں؟ احتساب کے نعرے میں کیا جان رہ گئی ہے؟ یہی ذمہ دار ہیں سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، یہی ذمہ دار. اس وقت بھی وہی کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. ان کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں آیا. بالکل ابتدا سے ہمارے پنجابی کی جماعت اسلامی کے شاعر تھے عبداللہ شاکر صاحب، ان کی ایک مشہور نظم ہے، وچوں وچوں کھائی جا اتھے رولا پائی جا جشن نہ منائی جا، وچوں وچوں کھائی جا اتھو رولا پائی جا جشن نہ منائی جا، ان کی مشہور نظم ہے. آج بھی وہی کر رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، دکھاوے کا جشن. جشن بہاراں ہے ہر ملک میں اور ہر شہر کے اندر. نیچے قحط ہے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے، جھیل اپنی جو سطح آب ہے اس کا خطرناک پوائنٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے، فصلوں کے لیے پانی نہیں ملتا، احتیاج ہے، 38 بلین ڈالر کے مقروض ہیں، اور باہر کی حکومتیں کہتی ہیں کہ اس وقت قرض دیں گے، قرض اس وقت دیں گے جب سی ٹی بی ٹی پہ دستخط ہو جائیں گے، یعنی نیوکلئر پروگرام کو رول بیک کر دو گے، جب کشمیر کے جہاد سے دستکش ہو جاؤ گے، اور جب جہادی تنظیموں پر پابندی لگا دو گے پھر کیا دیں گے؟ قرضہ دیں گے. قرضے سے کیا ہوگا؟ 38 بلین ڈالرز کی بجائے 45 بلین ڈالر کا قرضہ ہو جائے گا، اور زیادہ زنجیریں پہن پہن لیں گے ہم، اور زیادہ آزادیاں چھن جائیں گی. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تجویز کر سکے، جکڑ بندیوں سے نکلنے کا کوئی اعلان کر سکے، کوئی لوگوں کو یہ بتا سکے یہ آزادی جو چھن گئی ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. وہی سے جو جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے وہی سے علاج درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. وہی شوکت عزیز سے پھر امپورٹ کیا گیا، ان کا اپنا ملازم ہے شوکت عزیز، سٹی بینک کا، آج بھی اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے. وہ اسے لاکھوں ڈالر کی تنخواہ لیتا ہے، ہمارا وزیر خزانہ ہے. اس سے مداوا چاہتے ہیں، اس سے علاج چاہتے ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، آزادی چھیننے کے لیے جکڑا ہوا ہے، عمل کی آزادی سے اور اپنا راستہ خود متعین کرنے سے روکا ہوا ہے. صرف معاشی میدان میں نہیں بلکہ ثقافت کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، دفاع کے میدان میں آزاد راستے پر جانے سے روک رہے ہیں. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کریں گے تمہاری حفاظت. جہادی تنظیموں کے نتیجے میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، ان کے اوپر پابندی لگاؤ اور اپنی فوج کی تعداد کو کم کرو اور سیکولر ریاست بن جاؤ، اسلام کی بات چھوڑ دو. انتہا پسندی اسلام انتہا پسندی ہے، جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، جس کے لیے ملک بنایا تھا، جن مقاصد کا اعلان کیا تھا، جن کا دستور میں تعین کیا گیا تھا مقاصد کا، جو قرارداد مقاصد میں طے کیے گئے تھے، ان سب سے دستکش ہو جاؤ. کہتے ہیں ہم پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں، الگ تھلگ ہو گئے ہیں، دوست نہیں ہے. دوست بنانے کے لیے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، دین سے دستبردار ہو رہے ہیں کہ دوست نہیں ہیں، تو پھر اپنا نام بھی مشرف اور محمود رکھنے کی بجائے کوئی اور، کوئی رام لال نام رکھ لے، تاکہ تم بالکل مکمل طور پر وہ جو آئیڈینٹیٹی ہے، اگر یہ آئسولیشن ہے، اگر یہ آئسولیشن ہے تو کوئی نام بھی جو تو دوسرے رکھ لو. عزیزو، اس طرح کی ایک صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ معاشی غلامی سے، قرضوں سے. قرضوں سے ہم نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، نئے قرضے لے کر قرضہ اتارنے کا جو منطق ہے وہ کسی بھی ایک ہوشیار آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہم قرضہ اتار رہے ہیں، اس طرح اتار رہے ہیں کہ نئے قرضے لے کر قرضے اتار رہے ہیں. یہ کون سی منطق ہے؟ واحد راستہ یہ ہے، نیا قرضہ لینے سے انکار کر دیا جائے اور نئے قرضے لینے کی بجائے قوم سے بھی عہد کیا جائے، خود اپنی اخراجات بھی کم کر دیے جائیں اور جو پرانی قرضے کی واپسی ہے اس پر موریٹوریم لگا دیا جائے 10 سال کا، کہ 10 سال کی تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نیا نہیں لیتے آپ سے لیکن پرانا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہ کئی ممالک نے کیا ہے، یہ کئی دوسرے ممالک نے کیا ہے. یہ اس کے جواب میں اگر پابندیاں لگاتے ہیں، سینکشنز لگاتے ہیں، سینکشنز ظلم ہوگا اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تمام جتنی بھی آپ ماہرین معاشیات کو بلا لیں اور سب سے بات کر لیں، کوئی چارہ نہیں. لیکن کیوں اس راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. غریب آدمی تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو ویسے ہی 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کھا سکتا. ویسے یہاں کے کروڑوں لوگ، 40% لوگ یہاں وہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں دگنا اضافہ ہو گیا، چند سال کے اندر دگنے ہو گئے ان کے لوگ. قربانی تو امیر لوگ، مراد یافتہ طبقہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. غریب آدمی تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو ویسے ہی 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کھا سکتا. ویسے یہاں کے کروڑوں لوگ، 40% لوگ یہاں وہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں دگنا اضافہ ہو گیا، چند سال کے اندر دگنے ہو گئے ان کے لوگ. قربانی تو امیر لوگ، مراد یافتہ طبقہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، عوام کو فیصلہ خود کرنا چاہیے. اگر وہ لوگ اس راستے کو، جدوجہد اور عزم کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آزادی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر وہ ہمیں مزید غلامی کی جکڑ بندیوں میں دینا چاہتے ہیں، اگر وہ آزادی کے بعد آزاد قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور غیروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ فیصلہ، ہمارا پھر کیا ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، کیا غلامی کے راستے پر ان کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں یا قدم روک لیں اور ان کی جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں انہوں نے پہنائی ہیں، ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو توڑ کے پھینک دیں اور ان کو بھی توڑ کے پھینک دیں. کون سا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ آزادی کا راستہ. حمیت کا راستہ، غیرت کا راستہ، جو استحصال کے ایجنٹ ہیں استحصالی نظام کے، جنہوں نے ہمیں غربت کی اندھے غار میں پھینکا ہے، جنہوں نے ایک مراد یافتہ طبقہ پیدا کیا ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور جنہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے اور ان کی آزادیاں چھینی ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں سے آزادی لینے کا وقت ہے اور عہد کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کی آزادی کی جدوجہد، جس طرح کی آزادی کی جدوجہد ایک غیر ملکی حکمران سے کے خلاف کی جاتی ہے، اسی کی ضرورت ہے. آزادی کی ضرورت ہے، حقیقی آزادی کی ضرورت ہے. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، فوج ہماری ہے، ہم میں سے ہے، ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. ہم جنتا کے خلاف ہیں، ایک ملٹری گروہ چند لوگوں کا جنہوں نے فوج کو لوگوں کے ساتھ بھڑا دیا ہے، جو فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جنہوں نے فوج اور عوام کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے. فوج تو ملک کا دفاع عوام اور قوم کی بغیر نہیں کر سکتی. جو ان کو میٹر ریڈنگ پہ لگا کے لوگوں کے گھروں میں ایک کیفیت پیدا کر رہے ہیں، جو ان کو دکانداروں اور تاجروں کے پاس جا کے بازاروں میں بھیجتے ہیں اور سروے کے بہانے سے ان کی اور تاجروں کے درمیان کشمکش برپا کی، یہ فوجیوں کا کام نہیں ہے. اس طریقے سے فوج کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے، عوام اور ان کے درمیان منافرت بھی پیدا کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے فوج کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے ان کی جو بھی خرابی اور کرپشن تھی وہ فوج تک محدود تھی، اب جب سویلین اس دائرے میں آئیں گے تو مزید ان کی کرپشن اور ان کی خرابیاں بڑھیں گی. انہوں نے ایم ای ایس کو کون سا درست کر دیا تھا کہ ان کو واپس دے دیا گیا؟ یعنی ایم ای ایس کا جو محکمہ ہے، انجینئرنگ کا، ملٹری انٹیلیجنس، وہ بدنام ترین محکمہ ہے کرپشن کے لحاظ سے، اور ان کو کہا گیا کہ واپڈا کو یہ درست کریں گے. یہ فوج کو دوسرے امور میں انوالو کرنے کی کوشش ہے، اور یہ حقیقتاً فوج کی تعداد کو کم کرنے کی بھی، جو ان کی فائٹنگ فورس ہے ہماری، اس کو کم کرنے کا بھی ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے. اس میں کمی کرنا فوج میں، جو ڈیمانڈ ہے امریکہ کا اور آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ راستے اختیار کیے کہ بھل صفائی میں ان کو لگا دو، اور ان کو واپڈا میں لگا دو، اور ان کو مختلف محکموں میں بھیج دو، تاکہ جو فائٹنگ فورس ہے ان کو کہا جا سکے کہ یہ تو دوسرے امور میں ہم نے ان کو لگایا ہوا ہے، یہ تو پاکستان کی افواج میں کمی کا کہ ایک شرط جو ہے بیرونی وہ پورے کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے یہ فوج کو بھی ایک حقیقی فائٹنگ فورس بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات سے سبکدوش کر دیا جائے. سیاست میں انوالو کرنے کی ہونے کے نتیجے میں فوج کی جو اسپرٹس ہیں اور اس کی جو اس کا جو مورال ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ملک کے اندر جماعت اسلامی جیسی منظم قوت موجود ہے، جس کی امانت و دیانت پر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. الحمدللہ اس کے کارکنوں کے اوپر بھی اور اس کی لیڈرشپ پر بھی کوئی دھبا نہیں ہے، جو ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہیں، اور جنہوں نے ہر جد و جہد کے میدان میں اپنا فرض ادا کیا ہے. وہ لوگ اور وہ کارکن جو روس کے خلاف بھی برسر پیکار تھی افغانوں کے ساتھ شانہ بشانہ، اور جو کشمیر میں بھی ہزاروں فٹ کی بلند وادیوں کو عبور کر کے، برف پوش وادیوں کو عبور کر کے، وہ اپنی ماؤں بہنوں اور اپنے بھائیوں کی تحفظ کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں، شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، وہ وہاں بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے اندر بھی اس ملک کے دشمنوں کے خلاف اور غیر ملکی اور غیر جو اہلکار لوگ ہیں ان کے خلاف ایک سیاسی جدوجہد میں مصروف ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ایک بڑی نعمت ہے جماعت اسلامی کی تنظیم. میرے عزیزوں، لوگ اب ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی کے لیے وہ تلاش میں ہیں کہ کون ان کی آرزوؤں اور امنگوں پر پورا اترتا ہے. پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے، مسلم لیگ ناکام ہو چکی ہے، فوج سیاسی میدان میں ناکام ہو چکی ہے. ملک کو ایک ایسی نئی قیادت کی ضرورت ہے جو اس کو ٹریک پر بھی لگا دے، یہاں پہ غربت کا بھی خاتمہ کر دے، بے روزگاری کا خاتمہ کر دے، معاشی ترقی کی ضمانت دے. جو ملک کے اندر میں سے کیپٹل نکل رہا ہے مسلسل، بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرے. جو ہم مسلسل غربت کی اور فقر کی غار میں گر رہے ہیں، اس کو سنبھالا دے، اس کو سہارا دے قوم کو. اس طرح کی قیادت کی تلاش میں ہے، اور جو اخلاقی لحاظ سے بھی لوگوں کو کہ اخلاق اور ان کے مورال کو بلند کر دے، ان کو مایوسیوں کو دور کر دے، ان کو امید دلا دے، ان کو جدوجہد پر آمادہ کرے، ان کو انسپائر کر کے جو مایوسی ہے، جو نا امیدی ہے، اس کی بجائے امید، ان کے اندر امید کی شمع روشن کرے، اور جو خود مثال بنے ایک سادہ زندگی کی، ایک محنت کی زندگی کی، ایک جدوجہد کی زندگی کی، ایک ایسی قیادت کی ملک کو تلاش، قوم کو تلاش ہے. میرے عزیزو، اگر آپ گھر پر بیٹھے رہیں گے تو وہ ان کو نظر نہیں آ سکتا، وہ 60% illiterate لوگوں کو یہ نظر نہیں آ سکتا کہ جماعت اسلامی میں یہ خوبیاں موجود ہیں. آپ بے شک خادم خلق ہیں، آپ قحط زدگان، سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ مخلص ہیں، آپ بے غرض ہیں، آپ بے لوث ہیں، آپ کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ملک کے 70% لوگوں کو معلوم نہیں ہے، 70-80% آپ کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ان کو بتانے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو وہ میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر گھروں میں دبکے ہوئے ہیں اور اپنے اجتماعات کر رہے ہیں اور اپنے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو میدان میں نکلنے کی ضرورت، ان کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک وادی میں ہیں اور وہ دوسری وادی میں ہیں تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے. آپ نے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں، ہم نے آپ کو پکارا کہ بے نظیر کی حکومت کرپٹ ہے اور آپ اس کے خلاف دھرنا دیں، تو گولیاں چل رہی تھیں لیکن آپ میدان میں کھڑے تھے. نواز شریف نے جب کارگل کے بعد سودا بازی کی وہاں پر، تو آپ میدان میں آ گئے لاہور شہر کے اندر، جس کو بڑا غرہ تھا لاہور شہر پر، اور بڑا اس کو گھمنڈ تھا کہ یہ لاہور شہر اس کا گڑھ ہے. اس لاہور شہر میں آپ نکل آئے اور آپ نے اس کا سارا طلسم توڑ دیا. دوسرے نہیں کر سکتے، دوسرے کہہ دیتے ہیں ضرور 23 مارچ کو جلسہ ہوگا، لیکن جب کوڈون کر دیا جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے تو ان کا نہ لیڈر نکلتا ہے نہ ان کا کارکن نکلتا ہے. کہ نہ آپ گولیوں کی بوچھاڑ میں نکلتے ہیں، آپ جب فیصلہ کر دیں کہ ہم نے نکلنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے لوگ بھی پسپائی اختیار کر لیتے ہیں، کب ان کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے ہر چیلنج کو قبول کیا ہے، کہ میرے عزیزو یہ بڑا چیلنج بھی ایک قبول کر لیں کہ لوگوں کو ساتھ لیں، یہ تانا بھی ختم ہو جائے کہ ووٹ آپ کے کتنے ہیں، کتنی سیٹیں آپ کو ملتی ہیں، کیوں نہیں ملتی، ووٹ کیوں نہیں ملتا، سیٹیں کیوں نہیں ملتی. میرے عزیزو، لوگ غلط نہیں ہیں، لوگوں تک آپ گئے نہیں ہیں جس طرح ان کو جانے کا حق ہے. لوگ اس وقت ووٹ دیتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے، جب آپ ان کے ساتھ اقرار کر لیں گے. آپ ان سے اقرار لیتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اقرار کر لیں گے کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، ہم بے لوث خدمت کریں گے، ہم غربت کو ختم کر دیں گے اس ملک سے، ہم ہر طرح کی بد اخلاقی کو ختم کر دیں گے، ہم انصاف لائیں گے یہاں، ہم عدل کریں گے، اور عدل کی تلوار اگر ہمارے لیڈر کے گردن پر پڑے گی تو وہ اپنے گردن کو بھی آگے کرے گا، ہمارا کارکن کوئی رعایت قبول نہیں کرے گا، نہ کسی سے انتقام لے گا، وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا. ہمیں آپ اختیار دیں گے تو ہم وہ اختیار اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، ہم خود قاعدے اور ضابطے کی پابندی سب سے پہلے کریں گے، ہم امن کی ضمانت دیں گے، ہم عدل و انصاف کی ضمانت دیں گے، ہم ملک کے تمام وسائل کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں گے، ہم ان لوگوں سے حساب لیں گے جو لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اس کا استحصال کیا ہے. آپ ان کے ساتھ یہ عہد کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ عہد کریں گے اور اقرار کریں گے. یہ عہد نامہ اور یہ اقرار نامہ قوم کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ایک ایک ووٹر تک پہنچنے کی ضرورت ہے. آپ یہاں ماشاءاللہ کتنی تعداد میں یہاں ہوں گے؟ 5-6 ہزار تو ہوں گے، 6 ہزار یہاں کارکن، اور خواتین کتنی ہوگی؟ ملا کے 6 ہزار. 6 ہزار اگر یہ عہد کر لے کہ میں نے روزانہ وقت دینا ہے اور لوگوں کے پاس جانا ہے، وفد بنا کر ایک علاقے کو متعین کر لے، 400-500 گھروں کا علاقہ جو ہے وہ ایک وفد اپنی ذمہ لے لے، 2-2 افراد کا وفد ہو جو اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے لیں. ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں یہ سارا ہر ایک ووٹر تک پہنچ سکتے ہیں، ایک ایک ووٹر تک پہنچ سکتے ہیں. اب بآسانی 15-20 لاکھ ووٹروں تک کراچی میں پہنچ سکتے ہیں اگر ٹھیک طریقے سے اس کو منظم کیا جائے، علاقوں کو تقسیم کر دیا جائے، کارکنوں کو اپنا ایریا بتا دیا جائے، خواتین کو اپنا کام بتا دیا جائے، وہ پھر اقرار نامے ووٹر لے کر لوگوں سے آپ بھی اقرار کریں، عہد کریں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ان سے بھی اقرار نامے پر دستخط کر لیں، بے پوری فضا تبدیل ہو جائے. لوگ انتظار میں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے. ہمارے یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں پوری پکچر سامنے نہیں آتی، اور ابھی ہم نے اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ عہد نامہ بھی نہیں کیا، ہمارے کارکن ابھی گئے نہیں، اور ممبر سازی کی مہم چلائی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیفیں ہیں اور ہے بھی غیر جماعتی، اور اس میں سرمایہ اور غنڈگردی اور ساری قوتیں اس میں، اس کے باوجود الحمدللہ پچھلے ہماری کارکردگی کی نسبت جو پنجاب اور سرحد میں اس وقت کارکردگی آئی ہے وہ کوئی 10 گنا زیادہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 10 گنا زیادہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. ضلعی ناظمین، یہ یونین کونسل کے ناظمین اور نائب ناظمین بھی اور کونسلرز بھی، اور اگر حساب لگائے جی باقی انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، ویسے ہی کہتے ہیں جی مسلم لیگ کا گروپ کامیاب ہوا ہے. پیپل کون سا گروپ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا ہوتا ہے؟ بکاؤ مال ہیں، پیسہ لگا کے اور برادری کا چکر استعمال کر کے اور دباؤ استعمال کر کے اپنے علاقے میں وہ منتخب ہو جاتے ہیں، پھر جہاں زیادہ قیمت لگتی ہے اس منڈی میں بک جاتے ہیں. کوئی دوسرا گروپ نہیں ہے، صرف ایک جماعت اسلامی کا کمیٹڈ گروپ ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ موجود ہے، اور ہر جگہ ایک یونین، ہر یونین کونسل میں گروپ آ گیا ہے. لیکن میرے عزیزو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، بلدیاتی انتخابات سے مسائل حل نہیں ہوں گے، قومی سطح کے انتخابات ہونے چاہیے، صوبائی سطح کے انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے پراپر تیاری اگر ہو جائے اور ووٹروں کے پاس آپ پہنچ جائے اور اچھی تیاری ہو جائے منظم، اس کے لیے میرے عزیزو پیسے کی بھی ضرورت ہے اور مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اور مالی قربانی میں بھی غریب ہیں ہم، ہماری ضروریات، لیکن یہ ہماری ضروریات میں سے ایک بہت اہم ضرورت یہ بھی ہے، ہماری سب ضروریات اہم ہیں، بچوں کو کھانا کھلانا، ان کو تعلیم دینا، ان کا علاج کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن قوم کی اصلاح کرنا، ملک اور قوم اور ملت کی اصلاح کرنا، اس کی اصلاح کے لیے ایک اچھی قیادت فراہم کرنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس بنیادی ضرورت کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بجٹ میں حصہ دینے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، ایک ہم پہلو جہاد برپا کرنے کا اس وقت موقع ہے، میدان آپ کا انتظار کر رہا ہے اور قوم اس کی منتظر ہے. اب کب نکلتے ہیں؟ نکلنے سے پہلے یہ تیاری ضروری ہے کہ آپ نے 1 کروڑ لوگوں سے 10 اقرار ناموں پر دستخط کر لیے ہیں. جب اس یہ تیاری آپ کی ہو جائے گی اور آپ ہر علاقے میں منظم ہو جائیں گے، پھر آپ مجھے حکم کریں کہ تم نکلو میدان میں، پھر حکم کریں مجھے نکلو. اور جب انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی انشاءاللہ پیش قدمی کریں گے. اور جب اور میرے عزیزو، جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ العزیز فوج بھی ہمارے ساتھ ہوگی، پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور ملک کا ہر درد رکھنے والا ہمارے شانہ بشانہ ہوگا. ہمیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس کے لیے پراپر تیاری کریں گے. ہم اندھا دھند نہیں نکلیں گے، ہم کبھی یہ جرم نہیں کریں گے کہ دوبارہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے غاصبوں کو اور لٹیروں کو، جنہوں نے اس ملک کو منحرف کیا ہے، ان کو دوبارہ سامنے لائیں اور ان کو مسلط کریں. کبھی یہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ العزیز لٹیروں سے، غاصبوں سے اور اللہ کے باغیوں سے اس ملک کو نجات دلائیں گے اور اس کو اسی منزل کی طرف رواں دواں کرنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے برے صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کی آرزوئیں تھیں، تمنائیں تھیں کہ کرے ارضی پر ایک ایسا ملک وجود میں آئے کہ جس کے گرد امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور جو اسلام کی انفرادی اور اجتماعی معاشرت کا نمونہ ہو اور جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی سچائی کے قائل ہو جائیں اور جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی حسن اور اس کی خوبیوں کی قائل ہو جائیں اور جس کی کشش سے سارا لوگ اور ساری دنیا کے اقوام کھچ کے اس کی طرف آ جائیں اور جس کی روشنی چار دانگ عالم کے اندر پھیل جائے، ایک اس طرح کا معاشرہ، ایک اس طرح کا ملک، ایک اس طرح کی ریاست، اس کے لیے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو عہد کیا تھا. آج تجدید عہد کا دن ہے اور جن لوگوں نے انحراف کیا ہے اس راستے سے اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ان سے آزادی حاصل کرنے کی عہد کا اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا دن ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Visit tazkeer.org.